الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا محبوب ہو، دوست ہو، کوئی نہ کوئی اس سے محبت کا اظہار کرے. اور ہر انسان کے اندر ایک محبت کا مادہ رکھا گیا ہے. ہر انسان دنیاوی زندگی میں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. کوئی کسی کا مطلوب بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کا منظور نظر بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کا محبوب بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کا معشوق بننا چاہتا ہے. لیکن مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو اللہ تعالی سے دل کی گہرائی سے محبت کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بھی مجھ سے محبت کرے. ہم اور آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں. اللہ پاک نے حق عطا فرمایا، اس کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی. دل و جان سے اللہ تعالی سے بھی محبت رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق رکھتے ہیں. دین اسلام سے بھی محبت رکھتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. لیکن مزہ تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں. ہم اس معیار پر اتریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں اور ہمیں اپنا محبوب بنا لیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے دوستوں کی شان بیان فرمائی، یحبہم ویحبونہ. طرفین سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں سے محبت فرماتے ہیں، تو اللہ کے مخلص بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ دو طرفہ محبت، یہی کامیابی کی کنجی ہے کہ بندہ اپنی زندگی اس انداز سے گزار لے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کے پیارے حبیب کا محبوب بن جائے. تو یہی انسان کی اصل کامیابی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی ایک اعمال ایسے ذکر فرمائے ہیں کہ جن کو اپنانے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اور وہ اعمال کوئی زیادہ مشکل نہیں، کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں کہ جن کو اپنانا ہمارے لیے محال ہو، دشوار ہو، ناممکن ہو. آسان آسان سے عبادات جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر لگائی ہیں، ہمارے ذمے لگائی ہیں، انہی عبادات کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے وعدے فرمائے اور اعلان فرما دیا. من جملہ ان میں سے سب سے پہلے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. نیکوکار، عبادت گزار، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں. احسان نیکی کو کہا جاتا ہے. جو بھی نیکی اللہ نے ذمہ لگائی، اس نیکی کو صحیح انداز میں انجام دینے والوں سے یحب المحسنین، اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں. وہ بندے جو خوشی کے ساتھ غمی میں بھی اللہ تعالی کو فراموش نہ کرتے ہوں، خوش ہوں یا پریشان ہوں، خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، ہر حالت میں اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہنے والے. اور خدا نہ خواستہ کوئی جانی، کوئی مالی، کوئی حادثاتی مصیبت آ پہنچے، اس وقت وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، تو ایسے مصیبت کے اندر صبر کا دامن تھامنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اور صبر کا دامن تھامنے والے بھی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. واللہ یحب الصابرین، نیکوکاروں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کے لیے بھی محبت کا اظہار فرمایا کہ جو پاک و صاف رہتے ہیں. باوضو رہنے کی عادت، یہ تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا، لیکن ہمیشہ جنابت سے پاکیزگی اختیار رکھتے ہیں. اور جو بھی بندہ مومن نمازی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, عبادت گزار ہوگا, اللہ پاک نے ایسا اسلامی نظام دیا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھی پاکیزگی حاصل کرے گا, ظہر کے وقت بھی, عصر کے وقت بھی, مغرب کے وقت بھی, عشاء کے وقت بھی, ہر وقت وہ پاکیزگی کو اپنائے گا. تو ایسے افراد کہ جو حدث اصغر اور حدث اکبر, چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی, یعنی بے وضو ہونے کی حالت یا غسل کے وجوب کی حالت, ان دونوں کے اندر وہ فوری طور پر پاکیزگی کو اختیار کر لیتے ہیں. ظاہری اور باطنی, جسمانی اور لباسی, ہر طرح سے وہ پاکیزگی کو اپنانے والے ہیں. تو واللہ یحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ اعمال کوئی ناممکن اور دشوار نہیں, بالکل آسان اور سہل, اور ایک مومن کی زندگی کے اندر صبح و شام یہ کام انجام دیے جاتے ہیں. عبادت گزار اس کے دن کا زیادہ وقت پاکیزگی میں گزرتا ہے. تو پاکیزہ لوگوں سے بھی اللہ پاک محبت فرماتے ہیں. اور پھر وہ بندے کے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں, اللہ کی ذات کے اوپر کامل اعتماد کرنے والے ہوں, ہر مشکل میں, ہر آسانی میں اسی کی ذات کو مطمح نظر بنانے والے, ان کے لیے بھی اللہ پاک نے محبت کا اعلان فرمایا. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے عدل و انصاف کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ زندگی کے تمام موقعوں میں عدل و انصاف سے کام لینا. جہاں کہیں تمہارے اختیارات استعمال ہو رہے ہوں, اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہ کرنا, بھلے وہ گھر کی زندگی ہو, باہر کی زندگی ہو, سفر ہو یا حضر ہو, کسی بھی عالم میں تم کسی کے ساتھ حق تلفی کا سلوک نہ کرنا, عدل و انصاف پر گامزن رہنا. تو ایسے عدل و انصاف کو اپنانے والے بندے, ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کا اعلان فرماتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین, اور اس سے بھی بڑھ کر جو بندے اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کے اندر لگائے رکھتے ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین, یہ وہ اوصاف ہیں جن کا اپنانا ایک مومن کی شان ہے. کہ مومن نیکوکار ہوتا ہے, صبر و تحمل کے دامن کو تھامنے والا ہوتا ہے, پاکیزہ رہنے والا, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے والا, عدل و انصاف سے کام لینے والا, اور تقوی کو اپنانے والا. اور جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی سرزد ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے, تو فوراً توبہ اور استغفار کرے, اللہ تعالیٰ کو منا لے, اس کو راضی کر لے, تو یہ بندہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. تو اللہ کے محبوب بننے کے یہ آسان آسان سے نسخے ہیں کہ اگر ان نسخوں کو انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں سامنے رکھے, اور وہ یہ سوچے کہ میں کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو حاصل کر لوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں, اور میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کریں. یہ طرفین کی محبت انہی اعمال سے انسان کو نصیب ہوتی ہے جو اعمال اللہ پاک نے بندوں کو سکھائے. اللہ پاک اپنے جس بندے سے محبت فرماتے ہیں, اس کی محبت کی مثال اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. ایک موقع پر قافلہ آیا ہوا تھا, اس قافلے کے اندر ایک خاتون کا بچہ گم ہو گیا. وہ خاتون اپنے بچے کی تلاش میں ایسی بیتاب تھی کہ اس کی بیتابی دیکھی نہیں جا رہی تھی, پریشان ادھر سے ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اپنے بچے کے گم ہو جانے کی وجہ سے وہ ایسی بدحواس ہوئی کہ سر کا دوپٹہ بھی گر گیا, اس کو اپنے سر ڈھانکنے کی بھی پرواہ نہ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری, فرمایا جاؤ اس کے سر کو ڈھانک دو. بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کافرہ ہے یہ, تو قیدیوں کا قافلہ ہمارے پاس آیا ہے اور یہ کافر لوگ ہیں, آپ کی مبارک چادر ایک کافر کے سر پر رکھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا کافر ہے, ہے تو انسان, ہے تو حضرت آدم کی بیٹی, وہ بے ساختہ اور بدحواسی کے عالم میں اگر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی بچے کے گم ہو جانے کی وجہ سے, تو کیا اس کے سر کو ڈھکنا ہمارا حق نہیں بنتا؟ اپنی چادر مبارک بھجوا کر اس کا سر ڈھکوایا. تو بچے کی تلاش میں بیتاب تھی, پریشان تھی. تو جب وہ بچہ اس کا مل گیا جس محبت سے اس نے اپنی آغوش میں اس کو دبایا چھپایا تو آپ نے اس کی محبت جو دیکھی جو دیدنی تھی، فرمایا کہ یہ ماں اپنے بچے سے جس قدر بیتاب ہو کر محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اور اپنے بندوں سے اس محبت سے 70 درجے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ماں کی محبت وہ تو پھر بھی انسان ہے، اس کی محبت بھی محدود، اس کی سوچ بھی محدود، اس کے اختیارات بھی محدود، لیکن ماں اپنے بچے کی جدائی برداشت نہ کر سکے، بچے کا غم اور تکلیف برداشت نہ کر سکے، بچے کی کوئی بھی اذیت برداشت نہ کر سکے، تو وہ رب ذوالجلال کہ جس کی محبت ماں کی محبت سے بھی 70 درجے زیادہ ہو، وہ رب اپنے بندوں کی اذیت اور ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی کہاں گوارا کرے گا؟ اگر بندہ صحیح ایمانوں میں اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کا ماننے والا بن جائے، تو بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی محبوبیت عطا فرماتے ہیں کہ بسا اوقات دیکھنے والے اس کو بدحال دیکھتے ہیں کہ بہت ہی پریشان حال ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے تکلیفوں میں آزمائشوں میں نظر آتا ہے، لیکن بندے کی حالت وہ بندے کا دل ہی جانتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بظاہر ان تمام پریشانیوں کے اندر بھی بڑا پرسکون ہوتا ہے، بہت ہی خوش و خرم اور بہت ہی اطمینان بخش زندگی میں ہوتا ہے۔ دیکھنے والے اس پہ ترس کھاتے ہیں کہ کبھی وہ فقر و فاقہ میں دکھائی دیتا ہے، کبھی کسی بیماری میں، کبھی کسی آزمائش میں، کبھی کسی اور مصیبت میں گرفتار دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اس کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جائے تو پھر اللہ پاک اپنے اس بندے کو پریشان ہونے نہیں دیتے۔ ماں اپنے بچے کی محبت میں جو محدود محبت رکھتی ہے وہ اتنی بے ساختہ محبت کرتی ہے کہ بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رب ذوالجلال جو کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا، تو وہ بھی اپنے محبوب بندے کو، اپنے ماننے والے بندے کو اور اپنے چاہنے والے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ دیکھنے میں جو تکلیف دکھائی دیتی ہے کہ یہ بندہ جب سے دیکھو آزمائشوں میں دکھائی دیتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اللہ پاک اس کی مثال ایسی ہے کہ جب انسان اپنی محدود علم اور سمجھ کے لحاظ سے جدید ترقیات کے اندر وہ ایسی چیزیں بنا چکا کہ بہت سی چیزیں آگ پروف ہیں کہ آگ کے اندر ڈال دو تب بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں واٹر پروف بنا دی کہ پانی میں ڈال دو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، مختلف چیزیں مختلف پروف بنا دی، تو اللہ رب ذوالجلال بھی اپنے اس بندے کو کہ جو اللہ کا چاہنے والا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اس کو ایسا اطمینان قلبی عطا فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے تو اس پہ ترس کھاتے ہیں، لیکن وہ بندہ دل کی دنیا اس کی بڑی پرسکون ہوتی ہے، خوش و خرم اور آباد و شاداب ہوتی ہے، اس بندے کا دل بھی غم پروف بنا دیتے ہیں، خوف پروف بنا دیتے ہیں، کہ بندے کا تعلق جب رب ذوالجلال سے جڑا رہتا ہے تو تعلق جب اس سے ہو تو پھر خوشی آئے یا غمی، تکلیف آئے یا فراخی، آسانی ہو، مالداری ہو یا تنگ دستی، بیماری ہو یا صحت، ہر حال میں بندہ اطمینان اور خوشحالی کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندے نے صحیح تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہو، صحیح محبت اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس محبوب بندے کو اپنا محبوب بنا کر پھر اس کو تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں۔ دیکھنے والے تکلیف میں دیکھتے ہوں تو اس تکلیف کی مثال ایسے ہے جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کر دبوچتی ہے، تو وہ دبوچنا دیکھنے میں بظاہر بچے کو بھیجنا لگتا ہے، لیکن بچے کو اس میں مزہ آتا ہے، بچے کو اس میں لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ کوئی گہرا دوست زمانے کے بعد بچھڑ کر ملا ہو اور وہ پھر آ کر اپنے دوست کو گلے لگا کر سینے سے چمٹا کر دبائے، دبوچے، اس کو بھیجے، تو ایک عجیب لطف محسوس ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو دیہات سے آیا کرتے تھے، بظاہر شکل و صورت کے کالے کلوٹے تھے، آتے ہوئے دیہات سے کوئی نہ کوئی سبزی ترکاری، کوئی نہ کوئی دیہات کی سوغات لایا کرتے تھے، جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی کوئی یادگار، کوئی سوغات ان کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن کھڑے ہوئے بازار کے اندر سودا فروخت کر رہے تھے، آپ آئے، ازراہ محبت ان کو پیچھے سے آ کر دبوچ لیا، آنکھیں بھیج لی اور ان کو دبانے لگے۔ شروع میں تو یہ پہچانے نہیں کہ کون ہے، لیکن جب اندازہ ہو گیا مہک سے، خوشبو سے، نرم نرم ہاتھوں سے اور اس شفقت بھرے انداز سے سمجھ گئے کہ یہ تو میرے آقا ہیں، تو پھر اپنے جسم کو اور زیادہ آپ کے جسم کے ساتھ ملانے لگے۔ آپ نے ازراہ مزاق فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے کالے کلوٹے غلام کو اگر فروخت کیا تو بہت ہی گھٹیا سودا ہوگا، میری قیمت صحیح نہ مل سکے گی۔ آپ نے فوراً ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم یہ بات نہ کرو، تمہاری عند اللہ بہت قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تمہاری قدر و قیمت ہے وہ تمہاری ظاہری شکل و صورت پر نہیں، تمہاری سیرت اور کردار کے اوپر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی دوست زمانے کے بعد ملے اور اپنے دوست کو محبت سے دبائے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو بعض دفعہ آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈال کر ان کو دباتے ہیں اور شفقت کا معاملہ فرما کر ان کو اچھی طریقے سے سرور بخشتے ہیں، پھر بندہ اس تکلیف کے اندر بھی راحت محسوس کرتا ہے، اس بیماری کے اندر بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلے ایسے رکھے کہ انسان بیمار ہو یا صحت مند ہو، تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، ہر حالت کے اندر پھر وہ رجوع الی اللہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اور دوستی کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تمام غموں اور فکر فکرات اس کی مان پڑ جاتی ہے، ایک ہی غم اس کو دامنگیر رہتا ہے کہ میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، رب کی ناراضگی کا غم تو اس کو ضرور رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی عمل مجھ سے ایسا سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے میرا مالک حقیقی مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی ناگوار ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس غم کے اندر تو وہ مبتلا رہتا ہے، اس فکر کے اندر وہ پریشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو کوئی کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، لیکن یہ غم بھی ایسا غم ہے کہ اس میں ہزاروں لذتیں قربان ہو جائیں، اس غم کے اندر بھی ایک لذت آتی ہے کہ بندہ زندگی میں سنبھل سنبھل کر قدم آگے بڑھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا۔ اللہ کا غم جب مل جائے، اللہ کی محبت جب بندے کو مل جائے، تو پھر اس محبت کے غم کے سامنے دنیا کے تمام غموں تمام ہموم تمام فکر فکرات ہلکی پڑ جاتی ہیں، پھر بندے کی ایک ہی سوچ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی فکر مندی کے اندر جب وہ رہتا ہے تو اس کے سامنے پھر ہر تکلیف ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ماں جس طرح اپنی اولاد سے محبت کر کے اس کی مصلحت کی خاطر جو چیز بہتر سمجھتی ہے وہی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کے اندر جس بندے سے محبت فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو حکمت کے عین مطابق ہو، بندہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ پاک جو ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرنے والے، ماں جب اپنی اولاد کو دیکھتی ہے کہ بچہ بیمار ہے، نزلہ بخار ہے، کھانسی ہے، ٹھنڈی چیز نقصان دہ ہے، بچہ بلک رہا ہے، مچل رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، ترس دلا رہا ہے ماں کو، لیکن ماں ہے کہ اس کو کھٹی چیز نہیں دیتی، ٹھنڈی چیز نہیں دیتی، نقصان دہ چیز نہیں دیتی، اس کے بجائے اس کے مناسب حال جو اس کے مزاج کے حساب سے کوئی چیز ہے وہ دے دیتی۔ اس کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر میں نے اس کو اس کیفیت کے اندر یہ چیز دی تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو وہ اس کے متبادل جو اس کے مزاج کے حساب سے اس حالت کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ چیز کو دے کر اس کو خوش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، بندے نا سمجھی کے اندر بعض دفعہ ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں، ایسا مطالبہ کرتے ہیں جو بندے کی حالت کے مطابق نہیں ہوتا، بندے کے لیے بہتر اور فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے متبادل کوئی اور چیز دے کر بندے کو خوش کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ ماں اپنی بچے کو دوسرے کے ذریعے سے تو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں ہونے دیتی، لیکن بچہ جب نافرمانی کرے، سرکشی کرے، بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، تو اس کی تربیت کے لیے ماں کبھی اس کی پٹائی بھی لگاتی ہے، کبھی تماشا مارتی ہے، کبھی اس کے تھپڑ گھونسا لگا دے گی تنبیہ کرنے کے لیے۔ اس پٹائی کے اندر بھی اس ماں کی شفقت اور محبت کامل مکمل کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، بگڑتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اس کے اوپر اپنی پٹائی کا ایک کوڑا لگاتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے، کسی بھی انداز سے اس کو آزماتے ہیں کہ بندہ ایسا نہ ہو کہ ڈھیل سے آگے نکل کر بگڑ جائے، سرکشی پر چلے جائے اور شیطان اس کو کہاں سے کہاں لے جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے مومن بندے کے ساتھ جو سختی کا معاملہ فرماتے ہیں، جو آزمائش کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت اور اس کا پیار بھلا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مومن مسلمان کے پاؤں میں ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے، فرمایا کہ اس کانٹے کے چبھنے پر جو تکلیف ہوئی یہ تکلیف بھی رائے گا نہیں جاتی. اگر تو وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے تو اس تکلیف کے بقدر اس کے گناہ کم کر دیے جاتے ہیں. اگر وہ پہلے سے پاک و صاف ہے تو اس تکلیف کے بقدر اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک معمولی سے کانٹے سے آپ نے مثال دی کہ معمولی سی تکلیف جو اللہ پاک کی طرف سے آئی، اس تکلیف کے اوپر بھی اللہ پاک یا تو اس کا گناہ مٹا رہے ہیں یا اس کا درجہ بڑھا رہے ہیں. تو مومن مسلمان تو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کے اندر اس کو ہلایا جاتا ہے، جھنجوڑا جاتا ہے کہ بندے سمجھ جا، بگاڑ کی طرف مت جا، سدھر جا. بعض دفعہ انسان سخت حالات کا شکار ہو جاتا ہے. مومن مسلمان ہے، مخلص ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن حالات سخت آ جاتے ہیں. تو یہ آزمائش آ کر یا تو بندے کے گناہوں کے مٹانے کا سامان بنتی ہے یا پھر اس کے درجات کے بلند ہونے کا سامان بنتی ہے. ہماری والدہ ماجدہ کا عمرے کے سفر میں جو ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کا سلسلہ ہوا، سخت تکلیف تھی، سخت آزمائش میں تھی، لیکن صبر و تحمل کا پیکر بنی رہی. مدینہ طیبہ کا خالی ایک بخار اگر کسی پر آئے، اس کے گناہوں اور بخشش کا سامان بن جاتا ہے. چلے جائیں کہ اتنی بڑی تکلیف، تو وہاں مسجد نبوی میں گزر ہوا کرتے ہیں حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے دوستوں میں سے. ان سے جب میں نے دعا کی درخواست کی اور والدہ ماجدہ کی حالت بیان کی کہ اسپتال میں ہیں اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی، اس پر انہوں نے تسلی کے کلمات کہے، ان میں یہ بات بھی تھی، فرمانے لگے کہ بندہ مومن مسا اوقات اللہ پاک نے جنت میں اس کے لیے بہت اونچا مرتبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ مقام اس کے لیے منتخب کر دیا ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ اپنے اعمال کی کثرت کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کے اوپر کچھ آزمائشیں بھیج دیتے ہیں، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، جانی، مالی، بدنی، مختلف آزمائشیں آ کر اس کے درجے رتبے بڑھتے بڑھتے بندہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو بندے کے لیے درجہ اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہوتا ہے. تو بندے کے لیے اگر آزمائش آئے، تکلیف آئے، تو یہ تکلیف بندہ مومن کے لیے اسی ماں کے تماچے کی طرح ہے جو ماں اپنے بچے کے سدھارنے کے لیے اس کو تماچا لگاتی ہے، لیکن اس تماچے کے اندر بھی محبت اور شفقت بھری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اگر تنبیہ فرماتے ہیں کوئی آزمائش اس کے اوپر آتی ہے، تو تب بھی وہ تکلیف اور آزمائش کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی. اللہ پاک کے مؤمنین مخلصین بندوں کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے گہرا ہو جائے اور ان کا ہر حال میں رضا بالقضا کا معمول ہو کہ اللہ تعالیٰ جس حالت میں ہمیں رکھے ہم اسی میں راضی ہوں، تو پھر حالت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، کاتب بھی تھے، ہر وقت آپ کی باتیں تحریر میں لایا کرتے تھے. ایک دن سوال فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ہر وقت آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی کبھار آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کی باتیں لکھ لیتا ہوں، تو کیا غصے کے وقت میں اپنے قلم کو روک لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جب چاہو جو چاہو لکھتے رہا کرو، اس لیے کہ میری اس زبان سے اللہ پاک نے حق ہی کو جاری فرمایا ہے، بھلے میں غصے کی حالت میں بھی کیوں نہ ہوں، اس زبان سے ہمیشہ حق ہی جاری رہتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. آپ کی زبان مبارک سے جو کلام جاری ہوتا ہے یہ وہ وحی الہی ہے جو اللہ پاک آپ کے اوپر القا فرماتے ہیں اور یہ آگے جاری اور ساری ہوتا ہے. تو یہی حضرت عمران ابن حسین 30 سال سے زیادہ کے عرصے تک بستر مرض کے اوپر پڑے رہے، ایسے مریض تھے، ایسے زخم ہو چکے تھے جسم کے اندر کے ہلنے جلنے کے قابل نہ تھے. وہیں کھانا پینا، وہیں عبادت، حتیٰ کہ استنجے تک کے لیے بھی اٹھنے کی سکت نہ تھی، لیکن چہرہ کھلتا ہوا رہتا تھا، ہر وقت ہنستے مسکراتے. عیادت کو آنے والے لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس قدر اذیت ناک تکلیف کے اندر سال ہا سال سے پڑے ہوئے ہیں لیکن چہرہ حشاش اور بشاش. کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ رب کی رضا میں راضی ہیں، رب جس حالت میں رکھنا چاہے تو ہم اسی حالت میں راضی ہیں. تو بندے مومن جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اپنے حبیب کی طرف سے آنے والی تکلیف میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف سے آنے والے صدمات کے اندر بھی ایک لذت اور ایک حلاوت ہوا کرتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ایک جماعت صحابہ کی بھیجی تھی، کچھ لوگوں نے ایک پلاننگ کی منصوبہ کے تحت آئے آپ سے کہا کہ ہمیں ایک قراء کی اور مبلغین کی جماعت چاہیے ہمارے اپنے قبیلے کی طرف، ان کو بھیجنا ہے جا کے وہ ہدایت کی باتیں ان کو بتائیں۔ تو آپ نے کچھ افراد روانہ فرمائے، ان میں سے حضرت انس کے ماموں حضرت حرام ابن ملحان بھی تھے۔ راستے میں انہوں نے منصوبے کے تحت سارے اپنے وہ تیار کر رکھے تھے جنگجو۔ جب یہ ایک علاقے میں پہنچے تو یکبارگی ان پر حملہ کیا گیا سارے مسلمانوں پر، اور یک کے بعد دیگرے ان کو شہید کر دیا گیا۔ انہی میں ایک حضرت انس کے ماموں بھی تھے، جب ان کی کمر کی طرف سے تیر آیا اور آر پار ہوا اور جامع شہادت نوش فرمانے لگے تو آخری کلمات جو ان کی زبان مبارک سے نکلے وہ یہ تھے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تیر لگا جان لیوا، موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں اور بے یار و مددگار ہونے کی حالت کے اندر ہر طرف کفر للکار رہا ہے، حملہ آور ہے، اور اسی بے بسی کی حالت میں جامع شہادت نوش کرتے ہوئے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہی مبارک کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ جب آپ کے سر پر تلوار کا زخم لگا، آپ جیسے ہی زمین پر آ گرے، فجر کی نماز کے لیے نکلے تھے، پیچھے پیچھے آپ کے صاحبزادے آ رہے تھے، آگے آگے آپ، ابن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، وار لگتے ہی آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی جان رب ذوالجلال کی محبت میں قربان کر دی۔ تو ان حضرات نے جامع شہادت نوش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے پیارے رسول کو ہمارے بارے میں اطلاع پہنچا دینا کہ ہم تجھ سے مل گئے تو ہم سے ملا، اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی، اور ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس معاملے کی اطلاع تو ہمارے رسول تک پہنچا دینا۔ وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے صحابہ کو آگاہ فرمایا، فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان کو یہاں سے لے جا کر سب کو شہید کر دیا گیا، اور جاتے جاتے انہوں نے پیغام دیا کہ اے اللہ ہمارا پیغام ہمارے رسول تک پہنچانا، وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ تو اس موقع پر جو یہ کلمہ انہوں نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، کسی کافر نے یہ کلام سن لیا، مرتے مرتے بولنے میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو بعد میں اس نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ تمہاری بھی عجیب حالت ہے، مرنے والا مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی کیسی؟ وہ تو موت کے منہ میں جا رہا ہے، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، گھر اجڑ رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو جینا بھی کامیابی ہے، مرنا بھی کامیابی ہے، تم سمجھتے ہو کہ شاید موت کے منہ میں جانا بس یہ اختتام ہے، ہمارے یہاں تو جامع شہادت نوش کرنا یہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیات جاویدہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش فرما جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے ان کے رب کی طرف سے، تو ایسی پاکیزہ ہستیاں جو جیے تو مبارک، مرے تو ان کی زندگی کے اختتام بھی مبارک، اور مرتے مرتے یہ اعلان فرما گئے کہ فزت ورب الکعبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر جینا سیکھ لے تو پھر اس کا جینا اور مرنا دونوں ہی برابر ہوا کرتے ہیں، بلکہ موت اس کو زیادہ عزیز ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے۔ آج ہماری بھی حالت یہی ہو چکی کہ وہ فزت ورب الکعبہ کا کلمہ وہاں تو کافروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرتے مرتے کامیابی سمجھ نہیں آتی۔ کامیابی تو یہ ہے کہ انسان جیتا رہے جیتا رہے جیتا رہے، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، مال و دولت ہو، فراوانی ہو، سکھ چین ہو، اطمینان ہو، صحت ہو، گھر بار ہو، خوب خوشحالیاں ہوں، یہ کامیابی ہے۔ اور ایک انسان بیوی کو بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، گھر اجڑ رہا ہے، کاروبار زندگی اختتام اور زندگی ختم ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ نظر نظر کا فرق ہے اور تربیت تربیت کا فرق ہے۔ وہ تربیت یافتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جینا بھی سعادت مرنا بھی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی دعا فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوددت ان اقاتل في سبيل الله ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا. میری بھی چاہت یہ ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرتا رہوں, اسی جہاد کے دوران مجھے جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے, قتل کر دیا جاؤں, شہید کر دیا جاؤں, ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتل پھر قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ میری بھی دلی چاہت یہ ہے کہ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں, پھر زندہ ہو جاؤں, پھر نذرانہ پیش کروں, پھر زندہ ہو جاؤں, پھر نذرانہ پیش کروں. یہ جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ تو مومن کے لیے سعادت کی بات ہے, وہ بھی راہ خدا میں مخلصین کاملین اور صحابہ اکرام کی جماعت. تو وہ حضرات اس حقیقت کو جان چکے تھے لیکن آج ہماری نظروں سے یہ تمام حقائق اوجھل ہو چکے. دنیا کی مادی کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن اخروی کامیابی دکھائی نہیں دیتی. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کامیاب کیسے ہو گئے, تو مر گئے, گھر اجڑ گیا, پیچھے سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا. لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ انسان اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو جتنا بو سکتا ہے بولے بولے, آخرت میں جا کر کاٹے گا. جس نے یہاں اپنی زندگی آخرت کے لیے بونے میں گزار دی, کامیابی کے ساتھ لوٹ کر گیا, اس کو پچھتانا نہیں پڑے گا, ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ جاتے جاتے بھی فزت و رب الکعبہ کے نعرے لگا کر چلے گئے. اور جو انسان زندگی گناہوں میں گزار دے, لذتوں میں گزار دے, آوارہ گردیوں میں گزار دے, آزاد پنچھی بن کر اور ایسا بن کر گزار دے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں, کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں, کوئی اس کا جزا سزا حساب کتاب والا نہیں, تو ظاہر ہے کہ ایسا انسان جو گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو, گناہوں کی لذت کے چسکے جس کو پڑے ہوں, وہ کیا جانے کہ ان عبادات کے اندر کیا مزے ہیں, سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت میں کیا مزے ہیں. یہ تو وہی جانے گا جو جس لائن کا ہوتا ہے وہ اس لائن کے مزے جانتا ہے. اگر پاکیزہ زندگی والا ہوگا تو اس کو ہر ہر عبادت کے اندر لذت حلاوت محسوس ہوگی اور ہر چیز کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی دکھائی دے گی. اس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جینا بھی مبارک رکھا اور مرنا بھی مبارک رکھا کہ جیو تو سعادت کے ساتھ اور جب مرو گے تو میری ملاقات تم کو نصیب ہو جائے گی. جو نیکی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نیکیاں ان کی ہمیشہ سلامت رہتی ہیں. حدیث مبارک ہے کہ البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, وہ سیدھا نہیں ہوتی. نیکی کرنے والا خود بھی اس کے فوائد حاصل کرتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے, کنبے اور گھرانے اور خاندان کے لحاظ سے, حتیٰ کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے جو قصہ ذکر فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا, اس میں ایک گرتی دیوار کو سیدھا کرنے کا حکم دیا. حالانکہ بستی والے پرلے درجے کے بخیل تھے, ضیافت تک نہ کی, کھانا تک نہ کھلایا اور بے مروتی کا ثبوت دے کر بھوکا پیاسا وہاں سے نکالنے لگے, اسی بستی کی گرتی دیوار کو صحیح کرنے لگے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ عجیب حضرت, یہ دیوار تو اور دھکا دھکی گرانے کے قابل ہے, ایسی بستی کے لوگ کہ جو ہمیں کھانے تک کو نہ پوچھیں, پانی تک کو نہ پوچھیں اور ہمیں یہاں سے نکال باہر کر رہے ہیں, آپ ان کی گرتی دیوار کو صحیح کرتے ہیں. بعد میں جب راز فاش ہوا, اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما, وہ جو دیوار ٹھیک کی گئی تھی اس میں مصلحت دو یتیم بچوں کی تھی کہ ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے مدفون تھا, اگر یہ دیوار گر جاتی یہ بستی والے سارا خزانہ لوٹ مار کر لیتے. اللہ پاک نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کو سیدھا کرایا. کیوں؟ وکان ابوہما صالحا, ان دونوں کے ابا نیک تھے, باپ کی نیکی دنیا سے گزر جانے کے باوجود یتیم بچوں کے کام آ رہی ہے کہ اللہ پاک پیغمبر سے خدمت لے رہے ہیں مزدوری کی. دیوار کو سیدھا کرنا خالی دھکا لگا کر نہیں ہوتا, گرتی دیوار کی اصلاح کے لیے گارا بنانا, مستری مزدوری مستری بننا, مزدور بننا پڑتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں حضرات چیدہ چنندہ ہستیاں ہیں لیکن باپ نیک تھا, اس نیک باپ کی نیکی اللہ پاک نے اولاد کے حق میں دکھائی کہ ان کا خزانہ محفوظ کرانے کے لیے ایک پیغمبر اور ایک ولی کامل ان سے خدمت لے کر اس دیوار کی اصلاح کرائی جا رہی ہے. نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی, پرانی نہیں ہوتی. جب نسلوں کے اندر نیکی کے فائدے کا یہ حال ہے تو نیکی کرنے والے کا کتنا مبارک حال ہوگا. کتنی خیر اور برکات ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے جو میدان جو شعبے بتائے ان نیکیوں کے اندر دونوں طرح کے فوائد بیان فرمائے. نیکیوں میں آخرت کے فائدے تو ہیں ہی ہیں, اپنی جگہ مسلم نیکی تو ہے ہی آخرت کے لیے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں نیکی کے ذریعے بیج بوئیں گے آخرت میں اجر و ثواب کے ذریعے کٹائی ہوگی. یہاں دنیا میں کوئی جزا سزا نہیں ملتی, تو یہ تو ہے ہی کھیتی کی جگہ, بیج بونے کی جگہ. لیکن پھر بھی آپ نے کئی ایک نیکیاں ایسی بیان فرمائی کہ جن کو اپنانے والا دنیاوی فوائد بھی حاصل کرتا ہے, اخروی فوائد اپنی جگہ مسلم ہے. من جملہ ان کے دعا کے بارے میں آپ نے فرمایا, لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. دعا بڑی بڑی تقدیروں کو ٹال دیتی ہے. تقدیر کی مثال ایسے ہے جیسے ریل کی پٹری, دعا کی مثال ایسے ہے جیسے اس کا کانٹا. پٹری سیدھی سیدھی, اگر اس کانٹے کو حرکت نہ دی جائے تو سیدھا ریل کا انجن سیدھا نکل جائے گا. لیکن اگر فکر ہو, رجوع الی اللہ ہو, تعلق مع اللہ ہو, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو, رونا ہو, آہو زاری ہو, بندہ فریاد کر رہا ہو, تو یہ دعا کے ذریعے وہ کانٹا ہل جاتا ہے, پٹری ادھر جانے کے بجائے پھر اس طرف چلی جائے گی. تو تقدیر اللہ پاک نے بسا اوقات دو پہلو میں رکھے ہوتے ہیں کہ بندے کو اختیار دیا ہوا ہے, بندہ اگر یہ کام کر لے گا تو اس طرح, نہیں کرے گا تو اس طرح. فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی الا دعا. تو دعا کی نیکی, دعا کا عمل تقدیر کو بدل دیتا ہے. بڑی بڑی تبدیلیاں دعا کرا دیتی ہے. دعا کا معنی ہے التجا, اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنا, مانگنا, فریاد کرنا, اس سے منوانا. تو اللہ پاک اپنے گڑ گڑانے والے بندوں کی مان لیتے ہیں, بہت ارحم الراحمین ذات ہیں. جب اس سے گڑ گڑا کر مانگا جائے اللہ پاک فیصلہ فرما دیتے ہیں, جا بندے تیری مرضی کے مطابق فیصلہ دے دیا. فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی مگر دعا. دنیا ہے, پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, انسان گرفتار ہو گیا مشکلات کے اندر, دعائیں مانگے, رجوع الی اللہ کرے, تو یہ دعائیں اثر دکھائیں گی, اللہ پاک کی طرف سے حالات اچھے ہو جائیں گے. فرمایا کہ ولا يزيد في العمر الا البر, اور زندگی کے اندر اضافہ نہیں ہوتا مگر نیکی سے. زندگی محدود ہے لیکن فرمایا کہ نیکی زندگی میں اضافہ کروا دیتی ہے. بظاہر ایک انسان جو زندگی 60 سال 70 سال 80 سال گزارتا ہے, دوسرا انسان بھی 60 70 80 گزارتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے ایک نیک ہے ایک بد ہے, دونوں کی زندگیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارے اکابرین بزرگان دین جو گزر چکے, اتنی اتنی ضخیم ضخیم کتابوں کی جلدوں کی جلدیں لکھ کر چلے گئے کہ آج ہمارے پاس ان کتابوں کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ان حضرات نے محققانہ انداز میں ان کتابوں کو لکھ ڈالا, اور جبکہ کتابوں کے لکھنے کے ساتھ دیگر مصروفیات اپنی جگہ الگ تھی, درس و تدریس, تعلیم و تعلم اور واعظ و ارشاد. حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر موضوع کے اوپر ضخیم ضخیم کتابیں لکھ کر چلے گئے, جبکہ آپ کے دوسرے معمولات بھی, اس میں واعظ و نصیحت بھی ایسے ہوتے دو دو تین تین گھنٹے چلتے تھے, اور اپنے دیگر معمولات, امور خانداری الگ, اور اپنے نظام الاوقات کے لحاظ سے مریدین کے ساتھ تعلقات الگ, ان کے خطوط کے جوابات, ہر چیز اپنے وقت پر انجام پا رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے ان چیزوں کو زندگیوں پر بانٹ دیا جائے تو کئی سال کی زندگی بنتی ہے, لیکن اللہ پاک نے وہی سال ہا سال والے کام ان کی زندگیوں میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے اتنا طول دے دیا کہ وہی کام جو سال ہا سال میں لیے جاتے اسی محدود مدت میں لیے گئے. تو زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہے نیکی سے. لا يزيد في العمر الا البر, عمر کے اندر اضافہ نہیں ہوتا مگر نیکی سے. اسی طریقے سے دنیاوی مفادات کے ساتھ وابستہ جو نیکیاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے دن کے آغاز میں تو 4 رکعت ضرور پڑھ لیا کر, سارے دن کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دے. ابتدائے دن, دن کا آغاز جب ہوتا ہے اشراق کے وقت, مومن مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے, محال اور ناممکن ہے کہ وہ فرائض کا تارک ہو. یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ مومن مسلمان ہو اور فرض کو چھوڑنے والا ہو. فرائض تو اپنی جگہ ہیں ہی مسلم, لیکن دن کے آغاز میں جب سورج چڑھ آئے, فرمایا کہ 4 رکعت نفل تو پڑھ لے, دن کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے, تیرے سارے دن کی ذمہ داریاں آسان کر دوں گا. تو یہ چار رکعت نوافل پڑھنا بھلے وہ اشراق کی نیت سے ہوں، بھلے وہ چاشت کی نیت سے ہوں، بھلے وہ نماز حاجت کی نیت سے ہوں، چار رکعت دن کی ابتدا کے اندر پڑھ لینے والا پورے دن اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اس دن اس کے سارے کام آسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر شامل حال ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے آخری لمحات چل رہے تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، سوالات کر رہے تھے تو پوچھنے لگے کیسی کیفیت ہے، کیا حالات ہیں، ڈر اور خوف ہے، کہا کہ ہے، کس چیز کا ہے، فرمایا اپنے گناہوں کا، اور دوسرے تیسرے سوالات کیے، آخر میں ایک سوال کیا، فرمایا کہ میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ آپ کے اہل و عیال کے لیے کام آتا رہے۔ اس پر آپ نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، اتخشى على بناتي، کیا آپ میری بچیوں کے اوپر خوف کرتے ہیں، الفقر، فقر و فاقہ کا، کہ میں چلا جاؤں گا تو میری بچیاں بھوکی مر جائیں گی، آپ نے شاید یہی خیال کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا بنے گا۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا رکھی ہے، وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی ہے کہ جو شخص رات کے وقت ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا کبھی بھی اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے بچیوں کو یہ وظیفہ دے دیا کہ اس وظیفے کو اپنانا، عزت سے زندگی بسر کرنا۔ تو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینے سے ایک طرف تو تلاوت کلام پاک کا اجر و ثواب، اور دوسری طرف اللہ پاک نے اس کی ضمانت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دلوائی کہ جو یہ تلاوت کرنے والا ہوگا رات کے وقت مغرب کے بعد، اللہ پاک اس کو فقر و فاقہ سے بچا کر رکھیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ جو فجر کے بعد، جو مغرب کے بعد تلاوت کرے گا، اگر تو اسی رات انتقال کر جائے گا، شہید کا رتبہ پائے گا، زندہ اٹھے گا، بخشا بخشایا مغفورا، گناہوں سے بخشا ہوا اٹھے گا، اور دن کے آغاز میں پڑے گا، شام تک، شام مغرب بعد پڑے گا تو صبح تک، سارے ذمہ داریاں اللہ پاک اپنے ذمہ لے لیں گے، حفاظت الگ اور ساتھ میں اس کے تمام کے تمام معاملات آسان فرما کر اللہ تعالیٰ ذمہ اپنے لے لیتے ہیں۔ خواتین، عورتیں زندگی بھر شوہر کی خدمت میں اپنے آپ کو لگاتی ہیں، اولاد کی تربیت میں کھپاتی ہیں، اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتی ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ بتا دیا کہ کامیابی اگر چاہتی ہو تو بہت ہی آسان سا نسخہ ہے۔ خواتین بھی چونکہ ہمارے درس میں شریک ہوتی ہیں، بہت ہی آسان نجات کا اتنا پیارا نسخہ آپ نے عطا فرمایا کہ بہت ہی سہولت والا، آسانی والا، کہ اضافی کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس حرام سے بچتی رہیں، کبائر سے بچتی رہیں، گناہوں سے بچتی رہیں، لیکن جو چیزیں اللہ پاک نے عائد کی ہیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا فلت المرأة خمسها، جب عورت پنج وقت نمازی ہو، اور وصامت شہرہا، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والی ہو، وحصنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، پاک دامن ہو، شوہر کے علاوہ کبھی اپنی عزت کو داغدار ہونے نہ دے، حلال مقام کے علاوہ حرام کا تصور تک بھی نہ آئے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وأطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ فرماتے ہیں کہ قیل لہا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، ادخلی من ابواب الجنت، من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے آٹھ دروازے ہیں، آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، کہا جائے گا کہ ان آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو شوہر کی اطاعت کرنا، ظاہر ہے زندگی تو انسان گزارتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہی گزارتی ہیں خواتین، لیکن اور زیادہ اہتمام سے کہ جنت آسان ہے، جنت کا سودا ہو رہا ہے، جنت مل رہی ہے آسانی کے ساتھ، پنج وقتہ نمازی ہو، روزے دار ہو، پاک دامن ہو، عزت کی حفاظت کرنے والی، اور چوتھے نمبر پر شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کر کہا جائے گا، جس دروازے سے تو چاہے اپنی مرضی کے مطابق جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پوپی ذات بہن حضرت اسماء بنت یزید، بہت ہی زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کلام کیا کرتی تھی. ایک دن آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے فصیحانہ اور بلیغانہ انداز میں سوالات کرنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ مرد ہر وقت آپ کے شانہ بشانہ ساتھ بس دو بدو جہاں آپ جاتے ہیں جہاد پر آپ کے ساتھ, نماز جمعہ میں آپ کے ساتھ, نمازوں کی جماعت ہے آپ کے ساتھ, وہاں ہر طرف آپ کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں عبادت میں آپ کے شانہ بشانہ. ہم خواتین ہمارا کام یہ ہے کہ شوہر آ کر اپنی تکمیل کرتے ہیں خواہشات کی, اور ہم پھر بچے جلتے ہیں, پھر بچے سنبھالتے پھرتے رہیں, گھر کے کام کاج کرتے رہیں, مردوں کی ذمہ داری گھر کی کوئی بھی نہیں, امور خانداری ساری ہمارے ذمہ, اور مرد آپ کے ساتھ عبادات کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لے لیں, اور ہمیں تو یہ مواقع نصیب نہیں ہوتے. تو میں اپنی خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ مرد تو ثواب کے اندر اجر و ثواب میں آگے نکل گئے, اور ہم وہی گھر کی چار دیواری میں بن کی بند رہ گئی, خالی ہم بچے پیدا کرتی رہے اور بچے پالتی رہے اور مرد آئے تکمیل کرتی رہے تکمیل کرتے رہے. تو یہ بات آپ نے سنی, اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا, فرمایا آپ نے دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام کبھی تم نے سنا, بہت ہی فصاحت اور بلاغت سے بڑے جچے تلے انداز میں بڑے ادب کو محفوظ رکھتے ہوئے ترجمانی کر رہی تھی خواتین. آپ نے جب ان کی بات سن لی فرمایا کہ بے شک تمہارے ساتھ یہ تمام کے تمام معاملات ہیں, لیکن یاد رکھو کہ ان تمام کام کو کرنے کے ساتھ اللہ پاک تم کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو مردوں کو ان تمام مشقتوں کے بعد عطا فرماتے ہیں. مرد تو جہاد کر رہا ہے, باہر جا رہا ہے, محنت ہے, مشقت ہے, اور کیا کچھ نہیں کر رہا. سارے کام جو اللہ پاک نے مردوں کے ذمہ عبادات کے طور پر لگائے, انہیں تمام عبادات کے برابر اللہ پاک اجر و ثواب عورت کو گھر کی امور خانداری کے اندر عطا فرمائیں گے. اپنی وہ اوڑھنی لپیٹی اور خوشی خوشی دوڑ پڑی کہ پھر تمہیں جا کر اپنی خواتین کو خوشخبری سناتی ہوں کہ گھر کے اندر ان گھر کے کاموں کے کرنے کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے وہی اجر و ثواب رکھے, ہم مردوں سے پیچھے نہیں رہیں گے. اللہ پاک نے عبادات کے اندر ایسے اثرات رکھے تو سورہ واقعہ پڑھ لینے والا فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا. صدقے کے بارے میں فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء, بلاؤں کو ٹالنا ہو, مصیبتیں آ رہی ہوں, صدقہ دے دیا جائے, رب ذوالجلال کی ناراضگی معلوم ہوتی ہو. فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب, صدقہ رب ذوالجلال کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, خاص کر گناہ کے بعد جہاں توبہ استغفار کا حکم ہے وہیں پر حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا جائے تاکہ رب ذوالجلال کا غضب ٹھنڈا ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. صدقہ کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. فرمایا کہ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے, اور صدقے کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیاوی لحاظ سے بڑا کام کا نسخہ بیان فرمایا, فرمایا کہ حصنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مال کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے, وداووا مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. بیمار جب کوئی ہو جائے علاج معالجہ اپنی جگہ, لیکن صدقہ خیرات نکال دے تو اللہ پاک شفا نصیب فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ واستعدوا للبلاء الدعاء, بلا اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے دعا کرو. تین چیزیں آپ نے بتا دی, حصنوا اموالکم, اپنے مال کو محفوظ بناؤ, بالزکاۃ, زکات کی ادائیگی کے ساتھ. تو زکات کی نیکی یہ مال کو محفوظ کر دیتی ہے, دنیا کے اندر مال کو تحفظ مل جاتا ہے. اور فرمایا کہ دعوا مرضاکم بالصدقہ, صدقے کی نیکی یہ انسان کے مریضوں کو شفا بخشنے کا سامان بن جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا واستعدوا للبلاء الدعاء, بلاؤں اور مصیبتوں سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے دعاؤں کو اپناؤ. دعائیں آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں اور آئی ہوئی مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہیں, آنے والی مصیبتوں کو روک دیتی ہیں. تو یہ وہ نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پاک بندوں کو دنیا کے اندر بھی اطمینان عطا فرماتے ہیں. اور اگر مشکلات کا سامنا ہو, فرمایا کہ من لزم الاستغفار, جو بھی استغفار کو اہتمام کے ساتھ لازم پکڑ لے, جعل اللہ له من کل ہم من فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے خلاصی کا راستہ نکال دیتے ہیں, غموم اور ہموم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں, اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. تو یہ تمام کی تمام نیکیاں اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہیں, ان نیکیوں کو اگر اپنایا جائے تو دنیاوی لحاظ سے بھی تاثیر حاصل ہوتی ہے, اخروی فوائد تو اپنی جگہ ہے ہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیکیاں اپنا کر اپنی آخرت سنوارنے کی اور دنیا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم نیکیاں کر کے ان کے ثمرات نہیں پاتے تو مطلب یہ ہے کہ ہماری نیکیوں میں جان نہیں ہے. نیکیوں میں روح نہیں ہے، نیکیوں میں وہ تاثیر جو دکھائی نہیں دیتی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ اعمال صرف ظاہری شکل صورت کے ہیں، کھوکھلے ہو چکے، تبھی تو ان کے اندر جان اور روح نہیں ہے. ورنہ روحانی اعمال ہو اور ان کی تاثیر نہ ہو، اللہ کا کلام سچا، اللہ کے پیارے حبیب کی باتیں سچی، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. اگر نیکی اپنی روح کے ساتھ انجام دی جائے تو ضرور بھی ضرور اس کے ثمرات انسان اپنی زندگی کے اندر پاتا ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، احب ان اکون اعبد الناس، میری دلی چاہت یہ کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. تو حرام کو چھوڑنے والا اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ بن جاتا ہے اور مطیع اور فرما بردار بندہ کہلاتا ہے. اللہ پاک حرام چیزوں سے بچ کر عبادات اور نیکیوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أي لها العالمين جناب محسن صاحب کو تمام بیماروں کو شفاء کاملة عاجلة آجلة مستمر عطا فرمائیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.